سنیچر 27 فروری سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. افغانستان میں ہونے والے دو الگ الگ خود کش حملوں میں کم سے کم 26 افراد ہلاک، 50 سے زیادہ زخمی. یہ حملے طالبان سے مذاکرات کے اعلان کے فوری بعد ہوئے، مگر تجزیہ کار نے کہا
رسمی طور پر ابھی بھی طالبان کے کسی دڑے نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. افغانستان میں دو خودکش حملوں میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور 55 زخمی ہو گئے ہیں. پہلا حملہ پاک افغان سرحدی صوبے کنڑ کے مرکزی شہر اسد آباد میں ہوا. صوبائی گورنر وحید اللہ کلیم زئی وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک خودکش حملہ آور نے اپنے جسم سے بندھے ہوئے دھماکہ خیز مواد کا دھماکہ کیا. 11 معصوم جانے گئیں جن میں بچے بھی شامل تھے اور 40 افراد زخمی ہوئے. افغان صوبے کنڑ کے گورنر کے اس بیان کے بعد ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 14 ہو گئی. ادھر دارالحکومت کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے باہر خودکش حملے میں 12 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے. طالبان نے کابل کے حملے کی ذمہ داری قبول کی. پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک افغان سرحدی قبائلی علاقے شوال میں شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. اس دوران 19 شدت پسند مارے گئے، جبکہ پاکستانی فوج کے ایک افسر سمیت 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے. پشاور میں 7ویں جماعت کے ایک طالب علم نے اس کلاشنکوف سے فائرنگ کر کے خودکشی کر لی ہے جو طلبہ کی حفاظت کے لیے اسکول میں رکھی گئی تھی. پولیس کے مطابق ایک نجی اسکول کا چوکیدار اپنی کلاشنکوف کے پاس موجود نہیں تھا جب طالب علم نے وہ اٹھا کر اپنی جان لے لی. بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کے پاکستانی شہر اکاڑا میں ایک مداح عمر دراز کو رہائی مل گئی ہے. انہیں اپنے گھر پر بھارتی جھنڈا لہرانے پر 1 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا. آج ضمانت پر عمر دراز کی رہائی کے لیے ان کے گاؤں والوں نے ان کی طرف سے 50,000 روپوں کے مچلکے جمع کرائے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
اپنے گھر پر بھارتی جھنڈا لہرانے پر اکاڑا کی پولیس نے عمر دراز کے خلاف پاکستانی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کر کے انہیں حراست میں لے لیا تھا، لیکن ملزم کا موقف رہا کہ چونکہ وہ وراٹ کوہلی کے مداح ہیں اس لیے انہوں نے گھر پر بھارت کا جھنڈا لہرایا. گزشتہ روز مقامی عدالت نے عمر دراز کی ضمانت پر رہائی کی درخواست منظور کر لی، لیکن ان کے پاس 50,000 روپوں کے مچلکے جمع کرانے کی رقم نہیں تھی. ان کے وکیل رضوان حیدر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ گاؤں والے عمر دراز کی رہائی چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے حصہ ڈال کر مچلکوں کی ادائیگی کا بندوبست کر لیا ہے. ایسے موقع پر جب آج بنگلہ دیش میں پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں مد مقابل ہیں.
عمر دراز کی رہائی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹیمیں T20 میچ کھیل رہی ہیں. روایتی حریفیوں کے درمیان اس میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. پاکستانی بلے باز زیادہ دیر تک پچ پر رہنے میں ناکام رہے. پوری ٹیم 18ویں اوور میں ڈھیر ہو گئی اور بھارت کو جیت کے لیے صرف 84 رنز کا ہدف دیا. وکٹ کیپر سرفراز احمد 24 گیندوں پر 25 رنز بنا کر سر فہرست پاکستانی بلے باز رہے. بھارتی بولر ہردیک پانڈیا نے 3.5 اوورز میں 8 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. بھارت کی بیٹنگ شروع ہونے کو ہے. بھارت کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کئی ہفتوں سے طلبا پر پولیس کی سختی اور کشمیری پروفیسر سعید عبد الرحمان گیلانی سمیت بھارتی طلبا کی گرفتاری کے خلاف آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی. ایران میں پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج سے اندیا مل رہا ہے کہ اصلاح پسند امیدواروں کو اکثریت مل رہی ہے. مقامی میڈیا کے مطابق غیر سرکاری غیر حتمی نتائج میں سخت گیر موقف رکھنے والے امیدوار ہار رہے ہیں. خیال ہے ایسے اصلاح پسند امیدوار جو جمہوری اصلاحات اور مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کہ پارلیمانی انتخابات میں فتح صدر حسن روحانی کی حکومت کو مضبوط کر سکتی ہے. شام میں آج سرکاری افواج اور باغی گروہوں کے درمیان فائر بندی رہی. 5 سال کی خانہ جنگی میں پہلی مرتبہ ایسا دن گزرا. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
امریکہ اور روس کی وساطت سے شام کی خانہ جنگی کے فریقین کے مابین فائر بندی کا آغاز گزشتہ شب کو ہوا. حلب، دمشق اور اس کے نواحی علاقوں کے بڑے محاذوں پر خاموشی کی اطلاعات ہیں، البتہ چند ایک مقامات پر پرتشدد واقعات ہوئے ہیں. ساحلی صوبے لتاکیا میں شامی فوج اور باغیوں کے درمیان مختصر جھڑپیں ہوئی ہیں اور ہما میں کار بم دھماکے سے 2 افراد ہلاک ہوئے. آج کی فائر بندی میں القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ اور شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ شریک نہیں. فائر بندی کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے امریکہ اور روس کے وفود آج شام جنیوا میں ملاقات کرنے والے ہیں.
دولت اسلامیہ جو فائر بندی کے معاہدے کا حصہ نہیں، نے شمالی شام کے تلبیز نامی علاقے پر حملہ کیا ہے. یہ علاقہ کرد جنگجوؤں کے قبضے میں ہیں. اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ کو پسپا کر دیا گیا ہے جس کے لیے کرد جنگجوؤں کو امریکی جنگی طیاروں کی مدد ملی. برطانیہ سے شام کے حالات پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری کے مطابق تل ابیب میں دولت اسلامیہ کے 45 اراکین اور 20 کرد ملیشیا مارے گئے. ادھر یمن سے خبر ہے کہ سعودی عرب کے اتحادیوں نے دارالحکومت سنا کے شمال مشرق میں ایک علاقے پر بمباری کی ہے جس کے دوران کم سے کم 30 افراد ہلاک ہوئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. شام میں عارضی جنگ بندی پر گزشتہ آدھی رات سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ایران میں کل کے انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور سنیے گا کہ اوکاڑا کے کمسن عمر دراز جیل سے رہائی کے بعد وراٹ کوہلی کو چھوڑ کر شاہد آفریدی کے مداح کیوں بن گئے. اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے, مگر آج سیربین کے آغاز میں افغانستان کا ذکر جہاں ہونے والے دو الگ الگ خودکش حملوں میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. پاکستانی سرحد کے قریب واقع صوبہ کنڑ میں ہونے والے خودکش حملے کی اب تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, تاہم کابل میں حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے. دونوں حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے زیادہ تر عام شہری ہیں. تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور.
آج افغانستان کے دارالحکومت کابل اور مشرقی صوبہ کنڑ کے مرکز اسد آباد شہر میں دو خودکش حملوں کے نتیجے میں کم از کم 26 افراد مارے گئے ہیں اور 50 کے قریب دیگر زخمی ہوئے ہیں. صوبہ کنڑ کے گورنر وحید اللہ کلیم زئی نے کہا کہ کنڑ خودکش حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے سب عام شہری ہیں.
نن سهار 9 بجه و 10 دقیقه در افغانستان در خلق و خور دخمنان و
بدقسمتی سے آج صبح 9:30 بجے افغانستان کے دشمنوں نے گورنر ہاؤس کے قریب ایک خودکش حملہ سر انجام دیا جس کے نتیجے میں کم از کم ہمارے 11 بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں, اور اس حملے میں 40 افراد زخمی ہوئے ہیں. کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. تمام شہید اور زخمی عام شہری ہیں. ضلع دنگام کے ایک قومی بزرگ حاجی خان جان بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں, لیکن شہیدوں میں سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے. گورنر کے اس اظہار خیال کے چند گھنٹے بعد ہسپتال کے حکام نے کہا کہ کنڑ کے حادثے میں مارے گئے افراد کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے. حاجی خان جان جو صوبہ کنڑ کے حادثے میں مارے گئے ہیں ان کا تعلق حزب اسلامی سے بتایا گیا ہے, اور وہ گزشتہ سال سے طالبان کے خلاف کئی کارروائیوں میں پیش تھے. صوبہ کنڑ میں ہونے والے حادثے کے ایک عینی شاہد جو زخمی ہوا ہے اس حادثے کے بارے میں یوں بتایا. جب میں دکان سے اتر کر پارک کی اس طرف آیا تو اچانک دھماکہ ہوا. مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ خودکش حملہ تھا یا کچھ اور. میں زخمی ہوا لیکن خود کو علاقے سے نکال دیا. بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے اور ہر جگہ آگ تھا. دوسرا حملہ آج دوپہر کے بعد کابل شہر میں افغانستان کے وزارت دفاع کے قریب مین روڈ پر واقع ہوا. افغان وزارت دفاع کے حکام نے تصدیق کیا ہے کہ اس حملے میں دو فوجی اہلکار سمیت 12 افراد مارے گئے ہیں اور 8 دیگر زخمی ہوئے ہیں. حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 10 افراد عام شہری ہیں جو اس علاقے سے گزر رہے تھے. طالبان نے کابل میں ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کیا ہے. تاہم صوبہ کنڑ میں آج صبح جو خودکش حملہ ہوا اس حوالے سے ابھی تک کسی گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے. سعید انور بی بی سی کابل.
اور تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے نامنگار سید انور اس وقت ٹیلی فون لائن پر کابل سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. سید انور، کابل اور کنڑ میں آج کے حملوں کے بعد کابل میں افغان حکام کیا کہہ رہے ہیں؟
افغان حکام نے تو صدر ہاؤس میں بھی جو بیان جاری ہوا ہے اور سابق افغان صدر حامد کرزئی کے دفتر سے بھی جو بیان جاری ہوا ہے ان حملوں کو شدید الفاظ میں مذمت کیا ہے، اور ساتھ ہی اقوامی متحدہ کے دفتر اور امریکی سفارت خانے سے جو بیانات آ رہے ہیں ان حملوں کو مذمت کر رہے ہیں. اور افغان حکام کا کہنا یہ ہے کہ یہ حملے افغان دشمنوں کا کام ہے، تاہم کسی کا واضح طور پر نام ذکر نہیں ہو رہا ہے افغان حکام کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں.
اچھا، یہ بتائیے کہ افغان میڈیا ان حملوں پر کس طرح کے تجزیے پیش کر رہا ہے اس وقت؟
افغان میڈیا میں ابھی تک جو تجزیے آ رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ طالبان ان حملوں کے پیچھے ہے، تاہم ایک حملے کی ابھی تک ذمہ داری کسی نے نہیں لیا ہے. گزشتہ 2-3 مہینے سے جب طالبان کے ساتھ بات چیت کا مسئلہ جاری ہے تو زیادہ تر وقت افغان تجزیہ نگاروں کا اور میڈیا میں ایسے تجزیے آتے ہیں کہ جب بھی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے تو طالبان کی جانب سے حملوں میں تیزی آتی ہے. تجزیہ نگاروں کا تصور یہ ہے کہ طالبان ایسے مواقع پر اپنے حملوں میں اس لیے تیزی لاتے ہیں کہ اگر امن بات چیت کا مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو وہ امن مذاکرات کی ٹیبل پہ کچھ کہنے کے لیے ان کی آواز میں کچھ قوت ہو. زیادہ تر جو تصور ہے افغانستان میں اسی مسئلے پر ہے.
اچھا سید انور، عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ افغانستان میں جب تشدد میں تیزی آتی ہے تو انگلی پاکستان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، الزام تراشی پاکستان پر کی جاتی ہے، بالخصوص میڈیا میں بڑی شد و مد سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان طالبان کو حملے رکوانے میں اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا ہے. آج کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟
آج بھی سوشل میڈیا میں کچھ افغان شہری اس طرح کے اشارے کرتے ہیں، لیکن ابھی تک چونکہ آنے والے 2-3 گھنٹوں میں جو اہم خبروں کی اور ڈیبیٹس کا ٹائم ہوتا ہے تو آنے والے 2-3 گھنٹوں میں ہے تو اس میں مشخص ہوگا کہ اس پر ابھی کیا نظریہ ہے. لیکن ایک چیز پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں افغان حکومت ہمیشہ یہ کہتا آیا ہے کہ شدت پسند جو ہیں وہ اس طرف سے آتے ہیں اور پاکستان عملی اقدامات نہیں اٹھاتا ان کو روکنے کے لیے، لیکن گزشتہ 3-4 مہینوں سے جو 4 ملکی رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے اب افغان حکام کی ٹون میں کچھ تبدیلی آئی ہے. زیادہ تر وقت جب بھی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بات ہوتی ہے تو افغان صدر سے لے کر جتنے دوسرے حکام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب پاکستان کے موقف میں بہت تبدیلی آئی ہے. یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ اب پاکستان طالبان کو روکنے کے لیے اور افغان امن مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مثبت اقدامات اٹھا رہے ہیں، یہ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے.
کابل سے سید انور، ان اطلاعات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے پشاور میں افغان امور کے ماہر سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ جب افغان طالبان بات چیت کے لیے بھی آمادہ نظر آتے ہیں تو پھر حملوں کا سلسلہ تیز کیوں ہو رہا ہے؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسمی طور پر ابھی بھی طالبان کے کسی دڑے نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کی طرف سے رسمی جواب کا انتظار ہے. تو یقیناً جو لوگ مذاکرات کروانا چاہ رہے ہیں، یہ جو 4 ملکوں کا گروپ ہے، افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ، ان کو یہ امید ہے. پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو امید ہے کہ یہ مذاکرات مارچ کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائیں گے. اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ ان کو امید ہے کہ یہ فروری کے آخر میں مذاکرات شروع ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں انتظار کرنا پڑے گا کہ طالبان کا کون سا گروپ جو ہے وہ مذاکرات میں شامل ہوتا ہے، کون ان کی نمائندگی کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ بندی ابھی نہیں ہوئی، تو میرے خیال میں کوئی پابند نہیں ہے اس وقت کہ وہ اپنے حملوں کو روک دے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے، مذاکرات کے دوران، شاید مذاکرات شروع ہونے کے بعد بھی اس طرح کے حملے ہوں گے، کیونکہ ایک تو اس میں اگر جو گروپ شامل نہیں ہوں گے تو وہ حملے کریں گے اور وہ مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ایسے بھی دڑے ہیں اور پھر غیر ملکی ملیٹنٹس بھی ہیں جن کو مذاکرات میں شامل نہیں کیا جا رہا، تو وہ بھی یقیناً حملے کر کے مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گی۔
تو طالبان کے وہ کون سے ایسے دھڑے ہیں جو قیام امن کے یا بات چیت کے لیے رضامند نہیں ہیں؟
لیکن یہ بات واضح نہیں ہے، کیونکہ ابھی انتظار ہے کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے اور کون اس میں شرکت کرے گا۔ ابھی اگر ٹھیک ہے طالبان کے نام پر کسی کو مذاکرات میں بٹھا دیا جائے تو کیا ان کی بات سنی جائے گی؟ کیا جو فوجی کمانڈر ہیں طالبان کے افغانستان میں وہ ان کی بات مانیں گے، وہ جنگ بندی کریں گے؟ تو یہ سارے سوالات ذہن میں ہیں۔ اس لیے ہم سن رہے ہیں کہ افغان حکومت کی خواہش ہے کہ جو اہم لوگ ہیں طالبان کے، جو دو بڑے دھڑے ہیں، ان کے اہم رہنما جو ہیں وہ مذاکرات میں شرکت کریں۔ پھر یہ بھی ہے کہ طالبان کا جو بڑا گروپ ہے ملا اختر منصور گروپ، وہ یہ کہتا رہا ہے کہ ان کا قطر کا جو ایک سیاسی دفتر ہے تو وہ مذاکرات کرے گا جب بھی ضرورت پڑے گی، جب بھی طالبان فیصلہ کریں گے۔ تو یہ کافی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہے کہ اسی میں فائدہ ہوگا کہ بڑا گروپ، مضبوط گروپ مذاکرات میں شامل ہو۔ اگر ملا رسول گروپ مذاکرات میں شامل ہوگا تو میرے خیال میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو اکثر طالبان کے کمانڈر ہیں، جو قطر کا دفتر ہے، جو ان کے اہم لوگ ہیں، جو اکثریت ہے لڑنے والوں کی، وہ ملا اختر منصور کے ساتھ ہیں۔
اچھا یہ بتائیے کہ ان حملوں میں یا یہ جو تشدد کی کارروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان میں، اس میں موسم کا عمل دخل کتنا ہے؟ کیونکہ بالعموم ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ سردیوں میں حملے کم ہو جاتے تھے، اور اب یہ ہے کہ فروری تقریباً ختم ہونے کو ہے، ظاہر ہے کہ اب گرمیاں شروع ہوں گی، بہار اور پھر گرمیاں، تو کیا یہ جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، یہ اس میں اس موسم کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟
دیکھیں ویسے تو اس سال سردیوں میں بھی کافی حملے ہوئے، کچھ کم ہو گئے تھے لیکن پہلے کی نسبت حملے زیادہ ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے موسم گرم ہوگا تو ہمیشہ افغانستان میں حملوں میں، جنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ طالبات نے البتہ ابھی تک اپنی نئی سالانہ جو ان کی فوجی کمپین ہے اس کا آغاز نہیں کیا، وہ یہ عموماً مارچ میں اور خاص طور پہ نوروز کے موقع پہ، جو کہ ان کا نیا سال ہوتا ہے افغانستان میں، سینٹرل ایشیا میں، اس وقت اپنی ایک نئی کمپین ایک نئے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو افغان حکومت کی کوشش ہے کہ اس دفعہ وہ کمپین شروع نہ ہو اور بات چیت شروع ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر طالبان کی نئی فوجی کمپین شروع ہوئی، حملوں میں اضافہ ہوا، خون خرابہ ہوا، تو پھر مذاکرات کے لیے سازگار فضا پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے پاکستان سے بھی کہا جا رہا ہے، یہ چار ملکوں کا جو گروپ ہے جس کے چار اجلاس ہو چکے ہیں، ان سے بھی کہا گیا ہے کہ جلدی کریں، مذاکرات شروع کروائیں، اور مذاکرات شروع ہوتے ہی جنگ بندی کی بات کریں۔ تو میرے خیال میں یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب موسم گرم ہوگا تو پھر افغانستان میں جس طرح ہر سال ہوتا ہے، حملوں میں اور جنگ میں اضافہ ہوگا۔
پشاور سے یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی۔ اور افغانستان کے بعد اب پاکستان چلتے ہیں، جہاں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شوال کے مقام پر حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 19 شدت پسند اور ایک افسر سمیت 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی شوال کے علاقے میں زمینی کاروائی میں پیش رفت جاری ہے، اور آج پاک افغان سرحد کے قریب منگروٹی کے علاقے میں شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس جھڑپ میں 19 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق جھڑپ میں سیکیورٹی فورسز کے ایک افسر سمیت 4 اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب حکام کے مطابق شدت پسند اس علاقے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس جھڑپ میں دونوں جانب سے شدید فائرنگ ہوئی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک وقفے کے بعد شیوال کے علاقے میں زمینی کاروائی چند روز پہلے شروع کی ہے. فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی اس زمینی کاروائی شروع ہونے کے بعد شیوال کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپریشن ضرب عزم کے اس آخری مارکے کو تیز کیا جائے. ادھر ایسی اطلاعات ہیں کہ کل عدم تنظیم تحریک طالبان سجنا گروپ کے ترجمان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو فون پر بتایا کہ اس جھڑپ میں سیکیورٹی فورسز کا بھاری جانی نقصان کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ٹینک بھی تباہ کیا گیا ہے. سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور اب شام کا ذکر، جہاں جنگ بندی معاہدے پر شامی حکومت، حزب مخالف اور خانہ جنگی میں ملوث تقریباً 100 متحارب گروہوں کے اتفاق کے بعد گزشتہ آدھی رات سے لڑائی بند ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
شام کی 5 سالہ خانہ جنگی میں یہ پہلی بار ہے کہ حکومتی افواج اور حکومت مخالف باغی گروہوں کے درمیان عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے. رات 12 بجتے ہی شام کے محاذوں پر خاموشی چھا گئی. روس نے بھی معاہدے کی پاسداری کا یقین دلاتے ہوئے اپنی فضائی مہم روکنے کا اعلان کیا. روسی فضائیہ کے سربراہ سرگیئی رتسکوئے نے کہا،
چونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں امریکہ اور روس کے درمیان طے شدہ جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے فضائی کاروائی میں کسی بھی ممکنہ غلطی سے بچنے کے لیے روسی جنگی طیارے آج 27 فروری کو شام پر پرواز نہیں کریں گے.
روس نے تو شام میں فضائی کاروائی سے گریز کا یقین دلایا ہے، مگر چند علاقوں سے چھوٹی موٹی جھڑپوں کی اطلاعات آئی ہیں. شام میں باغی گروہوں کا کہنا ہے کہ دمشق کے قریب ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے. سرکاری ٹی وی نے بھی دمشق، ہما اور حلب میں حملوں کی خبر دی ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ حملے کس نے کیے. شام میں جنگ بندی کے نفاذ کی نگرانی کے لیے تشکیل دی گئی ٹاسک فورس آج جنیوا میں اقوام متحدہ اور روسی نمائندوں کی موجودگی میں ملاقات کرے گی، جس میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا. ڈیڈ لائن کے قریب امریکی صدر باراک اوباما نے شامی حکومت اور اس کے حلیف ملک روس کو متنبع کیا کہ دنیا انہیں دیکھ رہی ہوگی. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے روس سے اپنی سنجیدگی ثابت کرنے کو کہا. کہہ رہے ہیں کہ روس نے خود کہا ہے کہ وہ ان گروہوں کے خلاف کاروائی نہیں کرے گا جو ہماری نظر میں اعتدال پسند حزب اختلاف کا حصہ ہیں. یہی وقت ہے کہ وہ لفظوں کے بجائے اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ وہ جنگ بندی یا جنگ کے خاتمے اور شام میں تبدیلی لانے والے سیاسی عمل کی بحالی میں کتنے سنجیدہ ہیں. جنگ بندی کے نفاذ سے چند گھنٹے قبل شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مسٹورا نے سلامتی کونسل میں 7 مارچ سے مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کا اعلان بھی کیا. ساتھ ہی انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جنگ بندی کے دوران مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے.
شام میں عارضی جنگ بندی کی تفصیل آپ نے ہماری ساتھی معصومہ ملک سے سنی. اور اب ایران، جہاں جمعے کے روز ہونے والے انتخابات کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے. ایرانی پارلیمان اور مجلس خبرگان کے گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں 60% سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنا حق دہی یا ووٹ استعمال کیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں ہماری ساتھی نازیہ میمن.
ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں ان میں اصلاح پسندوں اور اعتدال پسندوں کے انتخابی اتحاد نے ایرانی پارلیمنٹ میں کافی زیادہ کامیابی حاصل کی ہے. تاہم ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل پریس ٹی وی کے مطابق اصول پرست کہلانے والے دھڑے یعنی رہبر اعلی سید علی خامنئی کے حامی 290 ارکان کے ایوان میں 60% نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جائیں. فی الحال حتمی گنتی مکمل نہیں ہوئی ہے. ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات میں ایرانی عوام نے ملک کی پارلیمنٹ کے ارکان کے علاوہ رہبر اعلیٰ کا انتخاب کرنے والے ماہرین کی اسمبلی مجلس رہبری کے ارکان کا انتخاب کیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کی 290 نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں 62,000 امیدوار میدان میں تھے، جن میں 586 خواتین بھی شامل ہیں. تاہم 88 رکنی مجلس رہبری کے لیے کسی خاتون امیدوار نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. ان انتخابات میں تقریباً 5.5 کروڑ ایرانی ووٹ ڈالنے کے مجاز تھے اور ملک بھر میں ووٹرز کی رش کی وجہ سے پولنگ کا وقت 2 بار بڑھانا پڑا اور اس میں مجموعی طور پر 3 گھنٹے کی توسیع کی گئی. حکام نے پہلی مرتبہ مقررہ وقت میں 2 گھنٹے کا اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پولنگ کا عمل مزید 1 گھنٹے کے لیے بڑھایا گیا. اصلاح پسند اور اعتدال پسند رہنماؤں نے جو صدر حسن روحانی کے حامی ہیں ان انتخابات کے لیے امید کی فہرست کے نام سے ایک اتحاد قائم کیا ہے جس کا مقصد پارلیمنٹ اور اسمبلی میں سخت گیر ارکان کو کم کرنا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہماری ساتھی نازیہ میمن سے سنی۔ آج سیربین کا اہم موضوع افغانستان میں ہونے والا تشدد ہے جس کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی ملے گی، جہاں شہ سرخی ہے افغانستان کابل اور کنڈن میں خود کش دھماکے، 26 افراد ہلاک۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
کی بات بی بی سی کے ساتھ،
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کے بات سے بات
بھائی، آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 00925126111139۔
اور اب کھیل کی خبریں صبا ناز سے۔
کرکٹ کے دو روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی میں مد مقابل ہیں۔ پاکستان کا اس ٹورنامنٹ میں یہ پہلا میچ ہے، جبکہ بھارت اپنا میچ بنگلہ دیش کو 45 رن سے ہرا کر جیت چکا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے تحت کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایشیا کپ کا فارمیٹ 50 اوورز پر مشتمل رہا ہے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے نو منتخب صدر جانی انفینٹینو 115 ووٹس حاصل کر کے تنظیم کے صدر منتخب ہوئے، تو جیت کے بعد انہوں نے اپنے خطاب میں کہا،
مینی پیپل ہو لو فٹبال، ہو لیو فٹبال، ہو بریز فٹبال، اینڈ مینی پیپل ہو ڈیزرو،
وہ کہہ رہے ہیں فٹ بال کے فینس جو اس کھیل سے پیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فیفا ایک قابل احترام ادارہ ہے، ہم ان کی خاطر فیفا کی ساکھ بحال کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ فیفا میں بدعنوانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ صدارتی انتخابات اور جانی انفینٹینو کے صدر منتخب ہونے کو تمام فٹ بال ایسوسی ایشنز نے سراہا۔ اس موقع پر انگلینڈ فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر گریگ ڈائک فیفا کے مستقبل کے لیے پر امید نظر آئے۔
He's not a politician and he's not an ego. FIFA has been dominated by egos for a very long time.
نہ تو وہ کوئی سیاستدان ہے اور نہ ہی انا پرست۔ فیفا پر طویل عرصہ انا پسندی حاوی رہی، وہی ہے جو آ کر اس عہدے کو سنبھال سکتا ہے۔ اسے اس ادارے کو منظم کرنا ہے اور ہم سب کو اس کا ہاتھ بٹانا ہے۔
انگلینڈ کے فاسٹ بالر سٹیون فن انجری کے باعث ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوینٹی اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ لیام پلنکٹ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ میکسیکو اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے دو فائنلسٹ آسٹریلیا کے برنارڈ ٹامک اور آسٹریا کے ڈومینک ٹیم ہیں۔ فارمولا ون کار ریس کے مالک برنی ایکلسٹون نے نیا کوالیفائنگ فارمیٹ سیزن کی پانچویں ریس تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ہر 90 سیکنڈ کے بعد 3 ناک آؤٹ سیکشنز میں سب سے پیچھے رہ جانے والی کار ریس سے باہر ہو جائے گی۔
کھیلوں کے احوال آپ نے صبا ناز سے سنا۔ اوکاڑا کے کمسن عمر دراز جیل سے رہائی کے بعد وراٹ کوہلی کو چھوڑ کر شاہد آفریدی کے مداح کیوں بن گئے، اور بنگلہ دیش میں جاری پاکستان انڈیا کے ٹی ٹوینٹی میچ کی تازہ ترین صورتحال بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی آنے کو ہے۔ اس وقت خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر سے۔
افغانستان میں دارالحکومت کابل اور پاکستان سے ملحقہ صوبے کنڑ میں دو خودکش حملوں میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرحد پر قبائلی علاقے شوال میں جھڑپوں کے دوران ایک افسر سمیت 4 سیکورٹی اہلکار اور 19 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ ڈھاکہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کے ایشیا کپ کے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارتی بلے بازوں کا آغاز پاکستانیوں سے زیادہ مختلف نہیں رہا۔ محمد عامر نے پہلے اوور میں 2 وکٹیں حاصل کیں جب بھارت کے صرف 2 رنز بنے تھے۔ تیسرے اوور میں محمد عامر نے ایک اور وکٹ حاصل کر لی۔ بھارتی بلے باز جیت کے لیے لیے پاکستان کی جانب سے 84 رنز کے ہدف کا تحقق کر رہے ہیں اور 4 اوورز ہو چکے ہیں جبکہ 13 رنز کے عوض بھارت کی 3 وکٹیں گر چکی ہیں۔ شام میں سرکاری افواج اور باغی گروہوں کے درمیان فائر بندی کا پہلا دن مجموعی طور پر کامیاب رہا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ظہیر الدین بابر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر اکاڑا میں بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کے کمسین مداح عمر دراز کو گزشتہ روز ضمانت کے بعد آج شام رہائی مل گئی۔ وہ گاؤں 54/2L کے رہائشی ہیں۔ عمر دراز ایک ماہ سے زیادہ جیل میں رہے۔ پولیس نے انہیں آسٹریلیا کے خلاف وراٹ کوہلی کی شاندار کارکردگی کی خوشی میں مبینہ طور پر بھارتی جھنڈا لہرانے کے الزام میں 25 جنوری کو گرفتار کر لیا تھا۔ 34 روز کے بعد جیل سے رہائی پانے والے کمسن عمر دراز اپنی رہائی پر بے حد مسرور تھے۔ جب میں نے ان سے بات کی تو پہلے انہیں مبارکباد دی۔
خیر مبارک، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکریہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا، بہت خوش ہے۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ وراٹ کوہلی آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں؟
وراٹ کوہلی پسند تھے لیکن اب نہیں۔
وہ کیوں؟
میرا فیوریٹ، جس سے مجھے نقصان پہنچا وہ میرے نہیں ہیں۔
وراٹ کوہلی نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟
نہیں، میں نے سب کچھ ہویا جی۔
اچھا، نہیں لیکن یہ تو کسی شخص کا بھی حق ہے، جسے جو پسند آئے، یہ تو کھیل ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو غالباً جنہوں نے آپ کو گرفتار کیا۔
ہاں بولیے۔ میں تو فریدی کو فیورٹ کروں گا، پاکستان زندہ باد۔
اچھا اچھا، یہ بتائیے کتنے دن آپ جیل میں رہے؟
ایک مہینہ اور کچھ دن رہے ہیں۔
اچھا، تو وہاں کیسا سلوک کیا آپ کے ساتھ انہوں نے؟
انہوں نے اچھا بھی اور اچھا بھی سلوک کیا، سب کچھ کیا میرے ساتھ۔
اچھا بھی کیا اور برا بھی کیا؟
ہاں جی۔
برا کیا کیا، مارا پیٹا کیا کیا؟
مارا بھی، ہاں جی مارا بھی۔
کیوں مارا؟
مارا کہ تو نے جھنڈا لگایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔
اچھا، اور آپ کی شکل ملتی ہے وراٹ کوہلی سے، تو اس پہ تو آپ کو خوشی ہوتی ہوگی نا؟
خوشی تو نہیں، لیکن میرے ساتھ جو کرکٹ کھیلتے ہیں نا چھوٹے بچے، وہ مجھے ایسے کہتے تھے کہ شکل وراٹ کوہلی جیسی ملتی ہے۔
ہاں نہیں، تو وہ تو خوشی ہوتی ہوگی۔ اب اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کی شکل شاہد آفریدی سے ملتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہوگی؟ نہیں،
انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ تو خوشی نہیں، اب خوشی ہوگی جب میری شکل احمد شہزاد سے ملے گی، میرے پاکستان وطن سے ملے گی۔
اچھا، تو آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، کیا ہیں آپ، بالر ہیں، بیٹسمین ہیں؟
میں بیٹسمین ہوں، کیپر بھی۔
کیپر بھی ہیں اور بیٹسمین بھی ہیں، تو کون سے نمبر پہ جاتے ہیں بیٹنگ کرنے؟
اوپنر۔
اوپنر جاتے ہیں، اچھا۔
ہاں جی۔
اور آپ کا کلب کوئی ہے، کسی کلب کے لیے کھیلتے ہیں؟
نہیں، کسی کلب کی طرف سے نہیں کھیلتا، ہماری گاؤں کی ٹیم ہے۔
اچھا، گاؤں کی ٹیم ہے۔
ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہیں، ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی گھر کی۔
اچھا،
سارے مزدوری کرتے ہیں بھائی۔
بالکل۔ اور یہ بتائیے کہ آپ کی اب تک کی جو ہائیسٹ اسکور ہے آپ کا، وہ کیا ہے؟
میرا ہائیسٹ اسکور 158 ہے، ناٹ آؤٹ رہے تھے 20 اووروں میں۔
اور یہ بتائیے کہ کیپنگ وکٹ کے پیچھے کتنے کیچ لیے ہیں آپ نے اب تک؟
تقریباً 9 یا 8
ایک میچ میں۔
میں ابھی، ہاں جی، اسی سال میں میں نے شروع کیا تھا میچ، ہارڈ بال، پہلے ٹیپ بال کھیلتا لیکن اب وہ ہارڈ بال کھیلتا، تو اسی سال میں میں نے سیمی فائنل میں ہرا ہوں، میری وجہ سے ہرے ہیں وہ۔
اچھا، تو اب آپ کے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو لینے آئے ہوں گے، انہیں بھی بڑی خوشی ہوگی اب آپ دوبارہ جا کے میچ کھیل سکیں گے ان کے ساتھ؟
وہ بھی آئے، وہ بھی روئے میرے گلے لگ کر، اور میں بھی بہت رویا، مجھے دوبارہ زندگی ملی، میں نے سجدہ ریز کیا اور دعا مانگی۔ ہاں جی، اور سب سے زیادہ میں اپنے ان دوستوں، وکیلوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ملک یوسف اور رضوان حیدر، ملک وسیم اور ملک عمر حیات، یہ نہ ہوتے تو میں نے نکلنا ہی نہیں تھا، پوری زندگی میری لگی نہیں تھی دری، میں نے ختم ہو جانا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی مجھے چیزیں پتہ ہی نہیں ہے۔
کمسن عمر دراز جو بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کے عشق میں جیل گئے، مگر جیل کی دال روٹی نے انہیں شاہد آفریدی کا فین بنا دیا۔ اور اس کیس کی جزیات سمجھنے کے لیے میں نے عمر دراز کے وکیل رضوان حیدر ایڈوکیٹ سے بات کی، تو انہوں نے بتایا،
سب سے پہلے ہم نے یہ آفٹر ریسٹ بیل رکھی تھی اکاڑا کے ایڈیشن سیشن جج صاحب اسد اللہ سراج صاحب،
ان کے پاس رکھی تھی, پھر ہم نے ادھر آرگیو کیے. اسٹرانگ آرگیو کرنے کے بعد کیونکہ پولیس کے پاس کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی جو اس کے اگینسٹ عدالت میں پیش کر سکتے, پھر جج صاحب نے 50,000 روپے کا مچلکے کا آرڈر کرتے ہوئے 26 کو کل یعنی کہ اس کی بیل گرانٹ کر دی.
یہ کس قانون کے تحت ان کو پولیس نے گرفتار کیا تھا؟ کہ میڈیا میں تو یہ بات آئی تھی کہ وراٹ کوہلی نے اچھی پرفارمنس کی, اس کی خوشی میں اس نے جھنڈا لگا دیا اور پولیس گرفتار کر کے لے گئی. تو کیا کسی دوسرے ملک کا جھنڈا لگانا وہ جرم ہے پاکستان کے کسی قانون کے تحت؟
جی بات یہ ہے کہ یہ وراٹ کوہلی کا بہت بڑا فین ہے. انڈیا کا اور آسٹریلیا کا میچ ہوا تھا کچھ دن پہلے, اس میچ میں وراٹ کوہلی نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اس کی شکل بھی وراٹ کوہلی سے کافی ملتی ہے اور یہ بہت اچھا پلیئر بھی ہے کرکٹ کا. جس دن وراٹ کوہلی نے اچھا پرفارم کیا اس کی خوشی میں اس نے صرف وراٹ کوہلی زندہ باد کے سلوگن ریز کیے تھے, اور جھنڈا وغیرہ تو یہ نہیں اپنے انہوں نے لگایا تھا, ان کے کوئی پیروں کا جھنڈا تھا وہ آج ریڈی چھت اوپر نصب تھا. یہ صرف سیاسی بیس پہ اس کو اس افینس میں پھنسایا گیا ہے, اور پولیس نے اس کو گرفتار کر کے جو افینس میڈ آؤٹ کیا تھا دو افینس تھے, ایک 16 ایم پی او ہوتا ہے مینٹین پبلک آرڈر جس میکسیمم پنشمنٹ 3 سال ہوتی ہے, اور دوسرا افینس کیا تھا 123A PPC جس کی میکسیمم پنشمنٹ ہوتی ہے 10 سال. یہ غداری کے سلسلے میں آتا ہے, لیکن یہ تو بالکل جوینائل ایکٹ کے تحت, جوینائل بچہ چھوٹا سا بچہ ہے بالکل 18 سال کا 17 سال کا ہے اس کی ایج ہے, تو کسی بھی افینس اس کے خلاف کوئی ایویڈنس اس کے اگینسٹ ثابت نہیں ہو سکی جس دوران پہ اس کو رہائی مل گئی. اور آج یہ بڑی خوشی بلکہ اس کے جب میں اس کو جیل سے لے کر آ رہا تھا تو اس کے جو آنسو تھے وہ نہیں رک رہے تھے, اس نے باقاعدہ جیل سے باہر نکلتے ہی سجدہ ریز ہوا ہے, اللہ پاک کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے, اور ابھی اپنے گھر کی طرف گامزن ہے جا رہا ہے.
تو یہ مچلکے کا انتظام کس نے کیا 50,000 کے؟
ان کے جو محلے دار تھے وہ اتنے اچھے لوگ ہیں, بلکہ جب عدالت میں بیل کنٹیسٹ بھی ہو رہی تھی تو 50 لوگ اس کی فیور کرنے کے لیے, اس کی سپورٹ کرنے کے لیے عدالت میں موجود تھے. آج بھی جیل کے بعد بہت سارا رش تھا, جو لوگ اس کو محلے دار اس کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور ان کے جو گاؤں کے رہنے والے ہیں ایک معزز شخص ہے ملک عمر عیاض صاحب, انہوں نے 50,000 تک کے بیل بونڈ کا رینج کیا تھا اور اپنی عدالت میں گارنٹی کی دی کہ اگر خدا نہ خاصا کل کو عدالت سے یہ اسکاؤنڈر ہو جاتا ہے یا عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو جو میری 50,000 تک کی پراپرٹی ہے اس کو کنفسکیٹ کیا جائے.
اچھا سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ اب سفر کر رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے جائیں گے, یہ اس طرح کی کوئی خبریں آ رہی ہیں؟
نہیں, یہ گھر کا کیونکہ آج پاکستان اور بھارت کا بڑا سنسنی خیز میچ ہے تو یہ اپنے گھر میں جائیں گے, ادھر میچ دیکھیں گے. لیکن میں نے ان سے باہر نکلتے میں پوچھا تھا کہ آج پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا ہے تو اس میں آپ کا فیورٹ کون ہے؟ اس کے فوری بغیر سوچے سمجھے منہ سے الفاظ نکلے کہ پاکستان میرا وطن ہے, میں محبت وطنی ہوں, تو میں پاکستان کے ہی سپورٹ کروں گا, پاکستان کے پلیئرز کی سپورٹ کروں گا, اور مجھے خوشی بھی ہوگی جب شاہد خان افریدی اس میچ میں اچھا پرفارم کریں گے. تو
اچھا تو
یہ اس اسٹیٹمنٹ کی بات نکلتے ہو جب میں نے
ٹھیک ہے تو یہ بیرون ملک نہیں جا رہا ہے بلکہ گھر جا کے میچ دیکھیں گے؟
نہیں جی, گھر جا کے میچ دیکھیں گے. اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, ان کے جو بہن بھائی بھی ساتھ تھے, والد صاحب بھی ساتھ تھے, کہ یہ اپنے بھائی کو جیل سے لینے کے لیے کسی آٹو کا رینج کر سکے, کسی کنوینس کا رینج کر سکے. پھر ہم دوستوں نے اس بات کا رینج کیے, ان کو رینج کر کے دیے اور اپنی گاڑی میں اس کو لے کر ادھر گئے ہیں.
یہ تھے اوکاڑا سے کمسن کرکٹر اور کرکٹ کے شائق عمر دراز کے وکیل رضوان حیدر ایڈوکیٹ. کرکٹر اور کرکٹ کا ذکر جاری رکھتے ہیں. آپ نے کھیل کی خبروں میں سنا کہ بنگلہ دیش میں جاری ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا میچ دنیا کرکٹ کی دو بڑی طاقتوں اور روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. بی بی سی ہندی سروس کے پنکج پریادرشی بڑے انہماک سے یہ مقابلہ دیکھنے میں مصروف ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تازہ احوال بتانے کے لیے. پنکج,
دیکھیں عمر صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ میچ چل رہا ہے اس سمے ڈھاکہ میں اور پاکستان کی ٹیم پہلے کھیل کے صرف 83 رن پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی جسے لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم کا جو ویٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوگا اس میچ پر پڑ رہا بھاری رہے گا جیسے ہندی میں کہتے ہیں لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں بھارت کی استھتی بھی بہت نازک ہے کیونکہ ایک سمے اس نے 2 رن پہ ہی 2 وکٹ گنوا دیے تھے اور ابھی جو میں میچ دیکھ پا رہا ہوں اس کے حساب سے 3 وکٹ گر چکے ہیں صرف 21 رن پر لیکن میچ کا ٹارگیٹ بہت چھوٹا ہے جیسے آپ نے سنا کہ 83 رن پر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تو ٹارگیٹ 84 کا ہے تو پورا میچ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹیم اپنے نرو کو کنٹرول کر پاتی ہے اور وہ ٹک پاتی ہے اور اگر 20 اوور بھارتی ٹیم کھیل لے گی تو یہ میچ جیتنا ان کے لیے آسان ہوگا لیکن پاکستان کی جو گیند بازی ہے بہت ہی شاندار رہی اور فاسٹ وکٹ اتنی تیز ہے کہ بلے باز بہت پریشان ہیں تو اس کا اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ میچ کافی لائیو وائر جس کو بولتے ہیں وہ ہونے جا رہا ہے اور انت تک کافی روچک ہوگا.
اچھا پنکج آپ نے کہا کہ آخری وقت تک یہ ایک کانٹے کا مقابلہ ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی بیٹنگ رہی اس میں بھارت کی جانب سے کون سا بولر زیادہ کامیاب رہا؟
دیکھیں اگر ڈیٹا کی بات کریں تو نئے پلیئر آئے ہیں کہ ہاردک پنڈیا نام کے پلیئر ہیں, انہوں نے 3.5 اوور کی بالنگ کی تھی اور 8 رن دے کر 3 وکٹ لیے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچ جو ہے فاسٹ بولر کو بہت سپورٹ کر رہی ہے اس لیے کوئی بھی کھلاڑی جم نہیں پا رہا تھا اور کچھ پاکستان کے کھلاڑیوں نے غیر ذمہ دارانہ شاٹس بھی کھیلے جیسے کپتان شاہد افریدی رن آؤٹ ہو گئے اور خرم منظور تھے وہ بھی رن آؤٹ ہو گئے اور ساتھ میں کچھ بہترین گیند بازی بھی کی بھارتی بالرس نے تو ان کو بھی ان کا کریڈٹ جاتا ہے تو کل ملا کر ہاردک پانڈیا نے 3 وکٹ لیے اور 2 وکٹ رویندر جڈیجا کو ملے جنہوں نے 11 رن دے کے 2 وکٹ لیے لیکن ابھی جو میچ چل رہا ہے عمر صاحب اس میں میں کہوں گا کہ ابھی تک اس کو برابری کا ہی مقابلہ مانا جائے.
اچھا مختصر بتائیے کہ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ اسکور کس نے کیا؟
سب سے زیادہ اسکور سرفراز احمد نے کیا جو وکٹ کیپر بلے باز ہیں, انہوں نے 25 رن کیا اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو سیکنڈ ہائیسٹ اسکور تھا پاکستان کی اننگ میں وہ ایکسٹراز تھے یعنی 11 وائڈ اور 4 لیگ بائی تھے یعنی 15 رن ایکسٹراز میں ملے اور اس کے بعد 10 رن بنائے خرم منظور نے, اس کے بعد کوئی بھی کھلاڑی ڈبل ڈیجٹ میں نہیں پہنچ پایا. اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ پاکستان نے کتنی غیر ذمہ دارانہ کہہ سکتے ہیں بلے بازی.
آپ کا بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے. اور اب دلی سے نمو نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
گزشتہ 2 ہفتے سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا واقعہ بھارت کی قومی سیاست کا محور بنا رہا. جے این یو کے سوال پر پارلیمنٹ میں بحث ہوئی, حکومت کی طرف سے طلباء کے خلاف قانونی کارروائی کا شدت سے دفاع کیا گیا. حکومت اپنے اس موقف پر قائم رہی کہ جے این یو ملک دشمن سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے اور ماؤوادی انتہا پسند اور اسلامی جہادی جے این یو میں متحد ہو کر سرگرم ہیں. حکومت اور اس کی ہمنوا تنظیموں نے جے این یو کے پس منظر میں ملک میں قوم پرستی کی ایک ایسی فضا بنائی ہے کہ ملک میں ان سے اختلاف رکھنے والوں کو ملک دشمن یا ان کا حمایتی قرار دیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک دو دھڑوں میں منقسم ہے. جے این یو کے واقعے نے بہت سے گمبھیر سوال بھی کھڑے کر دیے ہیں. جے این یو اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کنہیا کمار کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کیمپس میں ایک ملک مخالف پروگرام کا انعقاد کیا جہاں انہوں نے ملک کے خلاف نعرے لگائے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پروگرام کو پاکستان کی شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ کے رہنما حافظ محمد سعید کی حمایت حاصل تھی. حکومت کی جانب سے ایک فردی ٹویٹ پیغام کا حوالہ دیا گیا. بعض اعلیٰ پولیس افسروں نے اس ٹویٹ کو ثبوت کے طور پر ری ٹویٹ کیا. یہ کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس نے ٹویٹ کیا تھا. کنہیا کمار پر الزام لگایا گیا کہ وہ ملک مخالف نعرے لگا رہے تھے. ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا اور حکومت حامی چینلوں پر بار بار دکھایا گیا. بعد کی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ یہ ویڈیو جعلی تھی اور اسے مسخ کیا گیا تھا. پولیس کنہیا کی گرفتاری کے 14 دن بعد بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے. پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ یہ طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کریں. کنہیا کو عدالت میں پیش کرتے وقت درجنوں وکلا نے عدالت کے احاطے میں نعرے لگائے اور پولیس کی موجودگی اور پہرے میں کنہیا اور جے این یو کے طلباء اور پروفیسروں پر حملہ کیا. یہی نہیں اسے جیل کے اندر بھی مارنے کی دھمکی دی گئی. حملہ اور وکلا ابھی تک آزاد ہیں. کنہیا اور اس اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی یونیورسٹی کے ایک واقعے کا معاملہ نہیں ہے, یہ آر ایس ایس اور جمہوریت کی نظریاتی لڑائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی حکومت اختلاف اور مزاحمت کے راستے کو بند کر دینا چاہتی ہے. حزب اختلاف کی جماعتوں اور بہت سے دانشوروں کا خیال ہے کہ ایک منظم طریقے سے خوف اور ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ تعلیمی اور تحقیقی اداروں پر آر ایس ایس کے نظریات مسلط کیے جا سکیں. حکومت اس سے انکار کرتی ہے. ملک میں جارحانہ قوم پرستی کی ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ اظہار کی آزادی کو زخم پہنچنے لگی ہے۔ آر ایس ایس سے وابستہ طلبا نے لکھنؤ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، جنہوں نے ملک کے سرکردہ اخبار میں شائع ایک مضمون کو فیس بک پر لائک کیا تھا۔ اس مضمون میں ایک بہتر معاشرے کے لیے طلبا کے سوال کرنے اور باغیانہ روش کو ایک فطری عمل کے طور پر قبول کرنے کی دلیل دی گئی تھی۔ لکھنؤ کے پروفیسر کو یونیورسٹی کی طرف سے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے اس مضمون کو کیوں لائک کیا۔ علی گڑھ کے بی جے پی کے رکن پارلیمان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو متنبہ کیا ہے کہ وہ کیمپس میں حکومت مخالف اور ملک مخالف سیمینار، مذاکرے اور مظاہرے وغیرہ کی اجازت نہ دے۔ شہر کی بی جے پی کے میئر نے الزام عائد کیا ہے کہ یونیورسٹی کی کینٹین میں گائے کا گوشت بھی مینیو میں شامل ہے۔ پولیس نے تفتیش کے بعد میئر کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں ملک کے معروف ماہر سماجیات اور دانشور آشیش نندی نے 2008 میں نریندر مودی کی گجرات حکومت کے خلاف لکھے گئے ایک مضمون کے لیے معافی مانگ لی۔ ملک کی فضا جارحانہ قوم پرستی کے نعروں اور نفرت کے سیاست سے بوجھل ہے۔ یہ ملک سے محبت کی نہیں، سیاسی نظریات کی جنگ ہے۔ سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے گزرے ہوئے ایک برس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت بھارت جس طرح منقسم ہے اس طرح ماضی میں صرف دو بار ہوا ہے۔ پہلی بار 1947 میں تقسیم ہند کے وقت اور دوسری بار بابری مسجد کے انہدام کے وقت معاشرہ اسی طرح تقسیم ہوا تھا۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک سنگین صورتحال ہوتی ہے جب معاشرے کے کچھ طبقوں کو محب وطن اور کچھ کو ملک دشمن قرار دیا جانے لگے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0095126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور سیربین میں وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی۔
جی ہاں، میں ہوں کھلنائک۔
انہیں کبھی نائک کہا گیا تو کبھی کھلنائک، لیکن جیل سے رہائی کے بعد اب بالی ووڈ کے بابا یعنی سنجے دت نائک اور کھلنائک کے چکر سے باہر نکل آئے ہیں۔
نائک نہیں،
سالہ سنجے دت کو غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے جرم میں سزا ہوئی تھی، لیکن اب ان کی رہائی پر انڈسٹری کے ان کے سارے دوست ان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان خان ایوارڈز کیوں نہیں لینا چاہتے؟ ٹائیگر شروف سلمان خان کی فلموں سے اپنی فلموں کا کمپیریزن کیوں نہیں چاہتے؟ اور شردھا کپور کیا کہتی ہیں اپنے ایک بچپن کے دوست کے بارے میں؟ اور ہاں، آج بات کریں گے شتروگھن سنہا کی۔
خاموش
خاموش
خاموش۔
نمسکار، میں ہوں آپ کا اپنا بہاری بابو شتروگھن سنہا۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی ریلیز فلموں پر۔ پہلے بات کرتے ہیں فلم تیرے بن لادن ڈیڈ اور الائیو کی۔
نمسکار دوستو، اس وقت کی سب سے بڑی خبر، اسامہ بن لادن مارا گیا ہے۔ جو دہشت پھیلانے والی وہ شکل تھی، اسے نیست نابود کر دیا گیا ہے۔ بچا ہے صرف ایک سوال، کیا ہوگا تیرے بن لادن؟
ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی ہمیشہ کی طرح فلم دیکھ چکے ہیں، تو ارنب کیا کہیں گے؟
جی ہاں، ہمیں بہت انتظار تھا اس فلم کا، کیونکہ پہلی والی بہت ہی ایک الگ قسم کی فلم تھی۔ یہاں پر بھی اسامہ بن لادن کا لک الائک پردیومن سنگھ ہے۔ یہاں پہ ایک ہی جوک اگر آپ بار بار دکھائیں تو بالکل ہنسی نہیں آتی ہے۔ تو فلم میں بہت کم ایسے موقع ہیں جہاں ہنسی واقعی آتی ہے۔ اور وہ جو کنفیوژن ہے یہاں پہ، حالانکہ اسکرپٹ زیادہ اچھی ہے، یہاں پہ بہت سارے پلاٹس ہیں چھوٹے چھوٹے جو مل کے شاید ایک بہت ہی ایک لاف رائڈ بنا سکتے تھے، لیکن ابھیشیک شرما اس بار چوک گئے۔
Come on, let's go.
چوڑی ہے, میں نہیں بننا اور جانا.
میرے خلاف سازش تھی.
آپ گئے اس لیے؟
کوئی میری فیلنگ کو تین اکشروں میں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک کویتا کی طرح سے.
ارنب, علی گڑھ فلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟
تعریف کے قابل ہیں ہنسن مہتا جنہوں نے یہ فلم ڈائریکٹ کی ہے. ایک ایسے سبجیکٹ کو اتنی سہجتا سے ڈیل کیا ہے کہ شاید ہمارے فلم میں پہلے بہت کم ایسا دیکھنے کو ملا ہے. یعنی ایک ادھیڑ عمر کے پروفیسر ہیں جو مراٹھی سکھاتے ہیں علی گڑھ میں, لیکن وہ تھوڑے سے الگ ہیں اور وہ گے ہیں, لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کو لیبل نہیں دینا چاہیے کہ وہ میرڈ ہے یا گے ہے یا ہیٹرو سیکشل ہے. منوج باجپائی اس پروفیسر سراز کا رول ادا کرتے ہیں. یعنی ایسے سماج میں جہاں پہ ابھی گے کو ہم ایکسیپٹنس نہیں دیتے ہیں, اوور آل فلم جو ہے بہت ہی سندر طریقے سے پیش کی ہے ہنسن مہتا نے, اور مجھے لگتا ہے منوج باجپئی اس میں قابل تعریف انہوں نے ابھی کیا ہے.
سلمان خان جو بھی کریں وہ خود ہی خبر بن جاتی ہے. ویسے تو وہ آج کل اپنی فلم سلطان میں مصروف ہیں, لیکن اس بزی شیڈیول سے وقت نکال کر وہ دبئی ایک شو کے لیے گئے. اور گیس کیجئے کہ ان کے ساتھ کون ہے؟ جی ہاں, ان کے ساتھ ہے ان کے خاص دوست ہولیا وینچر. بس پھر کیا تھا, میڈیا کو ایک بار پھر چٹ پٹی گوسپ کا موقع مل گیا. بھئی ہم اس گوسپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے.
جانے کب ہونٹوں پہ دل نے رکھ دی دل کی باتیں, سمجھا نہیں یہ دل اس کو ہم تو رہے سمجھاتے.
تو خبر یہ ہے کہ سلو بھائی چاہتے ہیں کہ اب ایوارڈ شوز میں ان کے جیسے سینئر فنکاروں کو نامینیٹ نہیں کیا جانا چاہیے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اب یہ حق نئی نسل کا ہے. کیوں سلو بھائی؟
یہ جو 4 نامینیز ہوتے ہیں, you should not keep me there because it's unfair for the 5th person. We've been here for such a long time and to be nominated is not. So you should give the younger generation a chance. So we can come and I can talk about me, I can come and perform, I can attend, but I think the younger generation should get a chance to win the award now.
سلمان صاحب, پہلے انگلیوں پر گن کر یہ تو بتائیں کہ آپ کو اب تک کتنے اوارڈ ملے ہیں. اب اپنی اگلی نسل کو دکھا کھانے کے لیے آپ بھی کچھ اوارڈ لے ہی لیں. ٹائیگر شراف بھی اپنی نئی فلم باغی کی شوٹنگ میں مصروف ہیں. نام سے لوگوں کا خیال تھا کہ 1990 میں سلمان خان اور نغمہ کی فلم باغی کا ریمیک ہوگا, لیکن فلم ساز ساجد ناریڈوالا نے اس بات سے انکار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس باغی کی کہانی مختلف ہے. سلمان خان کی فلم باغی اپنے زمانے کی ہٹ فلموں میں سے ایک تھی, تو ٹائیگر آپ کی باغی کا کمپیریزن سلمان کی فلم سے تو کیا ہی جائے گا. کیوں؟
بالکل ہوگا ہی ہوگا. سلمان سر از دی بگیسٹ سپر اسٹار آف آور کنٹری ایٹ دی مومنٹ, اور میں ایک نیو کمر ہوں, تو خاص کر میرے لیے بہت ہی انفیئر چیز ہے اگر آپ یہ کمپیریزن کر رہے ہو تو. پر ہاں, کوشش کروں گا ٹو ناٹ لیٹ مائی ٹیم ڈاؤن ایز آئی سیڈ, اینڈ آئی جسٹ ہوپ محنت کا پھل ملے گا.
ٹائیگر کے ساتھ شردھا کپور ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ فلم میں دونوں کی کیمسٹری لاجواب ہے, جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شردھا اور ٹائیگر بچپن کے دوست ہیں.
ہم ایکچولی ایک دوسرے کو اسکول سے جانتے ہیں, اینڈ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے بہت ایکسائٹنگ برتھ ڈے پارٹیز تھرو کرتے تھے. اس میں ہم ڈانس کمپٹیشنز ہوتے تھے تو ٹائیگر وڈ آلسو بی دیئر,
اینڈ آئی آلویز لوز, شی از آلویز وین.
I used to win as a kid, but now he's like taken off and how. And we just hope that everybody loves our chemistry. Teri galiya, galiya, teri galiya, mujhko bhaave,
galiya, teri galiya. Hamara naam badshah hai. ہم عورتوں کے پر اور دوڑتوں کے پیر کاٹ دیا کرتے ہیں.
بالی ووڈ میں وہ ایک ایسے ہیرو تھے جنہوں نے انٹری تو ویلن بن کر لی تھی, لیکن بن گئے ہیرو.
جلی کو آگ کہتے ہیں, بجھی کو راکھ کہتے ہیں, جس راکھ سے بارود بنے اسے وشوناتھ کہتے ہیں.
دل والے, دل والے, تیرا نام کیا ہے؟ دل والے, دل والے,
वैसे तो शत्रुघ्न सिन्हा की पहली फिल्म देवानंद की प्रेम पुजारी थी, जिसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी फौजी अफसर का किरदार निभाया था। लेकिन 1969 में फिल्म साजन पहले रिलीज हो गई, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल अदा किया था। उसके बाद 1971 में मेरे अपने, 73 में सबक और उसके बाद फिल्म कालीचरण। शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्मी सफर विलन से हीरो तक कैसे पहुंचा?
पहली बात तो ये बता दूं कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप विलन से हीरो क्यों बने, तो मैं कहता हूं अगर विलन से हीरो बनना मेरे हाथ में होता तो मैं पहले विलन ही क्यों बनता। ये तो हमारी जो लोगों को पसंद आने लगा वही तालियों के गड़गड़ाहट को एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को पास किया, और फिर वो लोग जो कल तक मुझे विलन ले रहे थे शायद उन्हें मजबूर हो जाना पड़ा मुझे हीरो लेने के लिए, हीरो के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए।
शत्रुघ्न सिन्हा ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से आदमी सड़क का, संग्राम, हिरासत, विश्वनाथ, जानी दुश्मन, नसीब और दोस्ताना बहुत अहम है।
बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
शत्रुघ्न का कहना है कि इरादे मजबूत हो तो कामयाबी खुद कदम चूमती है।
अगर आदमी ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है मौत झुककर सलाम करती है।
मेरे नसीब में तू है नहीं, तेरे नसीब में।
शत्रुघ्न सिन्हा यारों की यार थे और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से उस वक्त उनकी दोस्ती थी जब अमिताभ इंडस्ट्री में नए थे।
उस जमाने से भी जब ना हमारे पास काम था, इनके पास तो काम था, ये बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन तब भी ये कहीं भी जाना हो तो वक्त का इनकी पाबंदी नहीं होती थी। कई बार ऐसा अवसर होता था कि चलिए आज चल के कोई पिक्चर देख लेते हैं, हाँ हाँ चलो चलते हैं, और समय है 6 बजे का और 6:30 बजे तक ये भाई साहब अपने घर से निकले ही नहीं है, और उनको जब भी कुछ कहो तो चल रहे हैं यार चलो। आधा घंटा 45 मिनट किसी भी सिनेमा घर में लेट पहुंचना उनके साथ साथ हमको भी भोगना पड़ता था।
शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त के दौर के हीरोज की तरह गुड लुकिंग नहीं थे, लेकिन उनकी मकबूलियत और इंडस्ट्री में उनका एक खास मुकाम था।
अगर कोई अब कहता है कि आप हैंडसम नहीं हैं, आप कटी फटी शक्ल लेकर फिल्मों में आ गए, तो इसका एक पहलू तो हो सकता है कि हैंडसम नहीं रहा होगा, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि काम की सराहना शुरू हुई तो मैं उन 80% लोगों में आ गया जो कि हैंडसम नहीं थे, तो उनसे आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ, उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, तो मैं उनमें से एक हो गया। उन्होंने कहा बड़े चलो सिपाही आगे बढ़ते चलो हम तुम्हारे साथ हैं।
तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना।
शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इंडस्ट्री की कई हसीनाओं के नाम जुड़े, लेकिन उन्होंने साबिक मिस इंडिया पूनम से शादी की और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी इस वक्त एक कामयाब हीरोइन है। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों के बाद सियासत में एंट्री ली और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बने। तो यह था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और आपको बताता चलूं कि ढाका में जारी एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को मैच जीतने के लिए 31 रन्स दरकार हैं और उसके पास 61 गेंदें और 7 विकटें हैं। सैरबीन यहां इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर नाजिया मेमन। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डेरिक क्लार्क और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरबीन की टीम के साथ उमर अफरीदी को इजाजत, खुदा हाफिज। आखिर में जहीरुद्दीन बाबर से खबरों का खुलासा सुनते चलिए।
افغانستان میں دارالحکومت کابل اور پاکستان سے ملحقہ صوبے کنڑ میں دو خودکش حملوں میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرحد پر قبائلی علاقے شوال میں جھڑپوں کے دوران ایک افسر سمیت 4 سیکورٹی اہلکار اور 19 شدت پسند مارے گئے ہیں. ڈھاکہ میں کرکٹ کے ایشیا کپ کے T20 میچ میں بھارتی بلے باز جیت کے لیے پاکستان کی جانب سے 84 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہے ہیں. پاکستانی بالر محمد عامر نے اپنے 4 اوورز میں 18 رنز دے کر بھارت کی 3 وکٹیں حاصل کیں. 10 اوورز کا کھیل ہو چکا ہے اور بھارت نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 53 رنز بنا لیے ہیں. شام میں سرکاری افواج اور باغی گروہوں کے درمیان فائر بندی کا پہلا دن مجموعی طور پر کامیاب رہا, البتہ چند ایک مقامات سے پرتشدد واقعات کی اطلاع ملی. اور یمن میں سعودی اتحادیوں کی بمباری میں کم سے کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.